السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نشریہ جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ پاکستان پر مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ بڑھاتے ہوئے پاکستان کے رد عمل کو نرم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایران نے پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ نفاق پیدا کرنے کی امریکی پالیسی سے نمٹنے کے لیے آپس میں قریبی تعلقات استوار کریں. شام میں حکومت مخالف باغیوں کے زیر قبضہ شہر ادلب میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ایران کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی کا تیل سے لدا ہوا ایک آئل ٹینکر چین کے ایک مال بردار جہاز سے ٹکرا گیا ہے. چینی حکومت کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد سے ایرانی جہاز کے 32 ملاح لاپتہ ہیں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجودہ سال کے لیے امریکی انتظامیہ کا ایجنڈا بنانے کی غرض سے صدارتی رہائش گاہ کیمپ ڈیوڈ میں ریپبلکن پارٹی کے کلیدی قانون سازوں اور کابینہ کے ارکان سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ تھی آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیاں. ان کی تفصیلات کچھ دیر کے بعد. اور سب سے پہلے ہم چلیں گے اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ناصر محمود، اور ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا نے ایران کا دورہ کیا ہے. دونوں ملکوں نے کیا لائحہ عمل اختیار کیا ہے اور کیا پالیسی بیان جاری کیا ہے، اس پر تفصیلات جانتے ہیں. جی جناب.
جی السلام علیکم خالد صاحب.
وعلیکم السلام.
آپ تک میں آواز میری آپ تک پہنچ چکی ہے؟ جی. اس طرح سے ہے کہ ابھی کل ہی پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی ناصر خان جنجوا وہ تہران گئے، اور وہاں کی جو اپنے ہم منصب ہے ان سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد کوئی اعلامیہ تو جاری نہیں کیا گیا، لیکن جو پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ میں بات آئی ہے وہ یہی تھی کہ پاکستان نے اتفاق کیا ہے کہ دونوں ملکوں کو پھر سے کچھ درپیش خطرات ہیں ان کے تناظر میں اپنے تعاون کو مزید فروغ دینا ہے. اور اس میں جو حالیہ بیانات تھے امریکی انتظامیہ کی طرف سے اس پہ بھی بات چیت ہوئی. اور لیکن اس پہ جو ایران کا میڈیا ہے، سرکاری میڈیا، انہوں نے کافی تفصیل سے علی شام خانی جو کہ وہاں کی
ایران کے
کونسل ہیں، ان کے سیکرٹری ہیں، ان کے حوالے سے کافی تفصیلی بات چیت جو ہے وہ انہوں نے جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپس میں یا خاص طور پہ جو مسلم دنیا ہے اس میں نفاق پیدا کرنے کی ان کے مقابلے جو امریکی پالیسیاں ہیں ان کو ان سے نمٹنے کے لیے، کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے تعاون کو مزید فروغ دینا ہے. تو اگر ہم پچھلے ایک دو مہینے کا جائزہ لیں تو پاکستان کے ایران کے ساتھ روابط میں اضافہ ہوا ہے. ابھی 3 روز قبل ہی ایران کے جو وزیر دفاع تھے انہوں نے اپنے پاکستانی منصب خرم دست لیڈ سے ٹیلی فون پہ گفتگو کی، اور اس میں بھی خاص طور پہ امریکی پالیسی جو ہے اس کو زیر بحث لاتے ہوئے آپسی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی بات چیت کی گئی تھی.
تو کیا رد عمل ظاہر ہو رہا ہے پاکستان میں کہ یہ اگر تعاون بڑھتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان تو جو افغانستان کے ساتھ کشیدگی ہے اس میں بھی کمی میں کوشش کی جائے گی؟
ابھی صورتحال اس طرح سے ہے، چونکہ افغانستان جو ہے وہ ایک ایسا ایک معاملہ ہے جس پہ کہ پاکستان اور ایران اور خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں. ان سب کا ماننا یہی ہے کہ افغانستان میں امن خطے کے امن کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں ایران جو ہے وہ اپنے طور پہ بھی کوششیں کرتا رہا ہے، اور پاکستان کا تو ہمیشہ سے موقف یہی رہا ہے کہ ایک مستحکم اور پرامن افغانستان خود اس کے مفاد میں ہے، لہٰذا وہ افغانوں کی زیر قیادت کسی بھی مصالحتی عمل کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا.
بہت شکریہ ناصر آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں ناصر محمود، اور بتا رہے تھے کہ جو پاکستان میں قومی سلامتی کے مشیر نے ایران کا دورہ کیا ہے اس بارے میں یہ تفصیل ہمیں دے رہے تھے. امریکہ پاکستان پر مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ بڑھاتے ہوئے پاکستان کے رد عمل کو نرم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک اعلی امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ امداد روکنے پر ہی اکتفا نہیں کرے گا بلکہ ضرورت پڑنے پر مزید اقدامات بھی کرے گا۔ پاکستان افغانستان میں گزشتہ 16 برس سے جاری دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں امریکی فوجیوں کے لیے سپلائی کی گزرگاہ کے طور پر انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ فی الحال پاکستان نے کوئی ایسے اشارے نہیں دیے ہیں کہ وہ امریکی سپلائی کے لیے اپنی فضائی حدود اور زمین کے راستے بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے اس بارے میں خدشات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ شام میں حکومت مخالف باغیوں کے زیر قبضہ شہر ادلب میں ہونے والے کار بم دھماکے میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کسی تنظیم نے اتوار کو ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جس میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شام میں تشدد کی صورتحال پر نظر رکھنے والی برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری کے مطابق دھماکے کا نشانہ شامی حزب اختلاف کی ایک تنظیم کا صدر دفتر تھا جو ادلب کے مرکزی علاقے میں واقع ہے۔ دھماکے سے تنظیم کے دفتر سمیت کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ جائے وقوع پر موجود کئی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ ادلب کا صوبہ شام کے شمالی حصے میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری سب سے بڑا علاقہ ہے، جس پر شامی حزب اختلاف اور باغیوں کے کئی دھڑوں کا قبضہ ہے۔ ایران کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی کا تیل سے لدا ہوا ایک آئل ٹینکر چین کے ایک مال بردار جہاز سے ٹکرا گیا ہے اور اس میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ چینی حکومت کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد سے ایرانی جہاز کے 32 ملاح لاپتہ ہیں۔ آگ کے شعلوں نے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس سے کالے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ چین کی ٹرانسپورٹیشن کی وزارت کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ شنگھائی سے 160 نوٹیکل میل کے فاصلے پر یانگ جے دریا کے دہانے کے قریب پیش آیا۔ یہ آئل ٹینکر پاناما میں رجسٹرڈ تھا اور یہ ایران سے خام تیل لے کر جنوبی کوریا جا رہا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجودہ سال کے امریکی انتظامیہ کا ایجنڈا بنانے کی غرض سے صدارتی رہائش گاہ کیمپ ڈیوڈ میں ریپبلکن پارٹی کے کلیدی قانون سازوں اور کابینہ کے ارکان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے لیے ترجیحات اور حکمت عملی کا تعین بھی کیا جائے گا۔ جمعے کے روز واشنگٹن سے ریاست میری لینڈ کی صدارتی رہائش گاہ کے لیے روانہ ہوتے وقت صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم بہت سے اہم ریپبلکن سینیٹرز کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ جا رہے ہیں اور ہم امریکہ کو پھر سے ایک عظیم ملک بنانے کے لیے کام کریں گے۔ نائب صدر مائک پینس اور کابینہ کے کئی وزراء بھی کیمپ ڈیوڈ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ چین اور یورپ کو بیجنگ کے بیلٹ اور روڈ منصوبے پر مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس منصوبے کا مقصد موجودہ دور کی سلک روڈ بنانا ہے، جو میکرون کے مطابق یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پیر کے روز تاجروں دانشوروں سے جیان شہر میں خطاب کر رہے تھے، جو پرانے راستے کا مشرقی دروازہ ہے۔ اور کرکٹ سے متعلق یہ خبر ہے کہ سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو اننگز اور 123 رنز کے بڑے فرق سے شکست دے کر ایشز سیریز 4-0 سے اپنے نام کر لی ہے۔ پیر کو مین آف دی میچ کامنز کو ٹھہرایا گیا، جبکہ کپتان اسمتھ کو مین آف دی سیریز قرار دیا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر سال 2017 میں داعش کی موجودگی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی سالانہ رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں محمد اشتیاق۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ 2017 میں پاکستان میں داعش کی طرف سے 6 مولک حملوں کی ذمہ داری قبول کی گئی، جس میں 153 افراد مارے گئے۔ واضح رہے کہ داعش نے گزشتہ سال کوئٹہ سے 2 چینی شہریوں کو اغوا کے بعد قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جبکہ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبد الغفور حیدری کے قافلے اور سندھ میں سیون شریف میں صوفی بزرگ لال شاہ عباس کلندر کے مزار پر حملوں کی ذمہ داری بھی داعش کی طرف سے قبول کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ مقامی فرقہ وارانہ شدت پسند گروپ بھی داعش میں شامل ہو رہے ہیں۔
ایک خطرہ جس کے بارے میں ہم ابہام کا شکار تھے، لگتا ہے کہ وہ بھی اب تیزی سے ابھر رہا ہے، اور جو چھوٹے جو فرقہ وارانہ گروپ تھے تو وہ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، وہ داعش کا خطرہ ہے۔ حکومت نے بھی کامیابی کا دعویٰ کیا کہ فرقہ وارانہ تشدد میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کمی کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ جو گروپ جو پہلے فرقہ وارانہ وارداتوں میں ملوث تھے، وہ داعش کی طرف ان کا رجحان نسبتاً زیادہ ہوا ہے اور داعش کی کاروائیاں بڑھ گئی ہیں، تو یقیناً یہ ایک بڑا خطرہ ہوگا آنے والے دنوں میں۔
عامر رانا نے کہا کہ پاکستان میں سندھ اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں داعش کی کاروائیاں بڑھی ہیں، جہاں ان کے بقول سیکیورٹی فورسز کو مؤثر کاروائی کرنا ہوگی۔
جو نارتھ سندھ اور بلوچستان ہے اس کے اوپر کچھ آپریشنز ہوئے ہیں، اور وہاں پہ افیکٹو آپریشنز کی ضرورت ہے، اور خاص طور کے اوپر جو سندھ اور بلوچستان کے بارڈرنگ ایریا میں کنسنٹریشن ہو رہی ہے، وہاں پہ بلوچستان کو اور سندھ کی جو ہے پولیس کو مل کے جوائنٹ آپریشن لانچ کرنے پڑیں گے۔
پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ 2017 میں پاکستان میں 370 دہشت گرد حملوں میں 815 افراد ہلاک جبکہ 1700 سے زائد زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ جانی نقصان بلوچستان اور کورم ایجنسی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں ہوا۔ عامر رانا کا کہنا تھا کہ ان حملوں میں سے 58% کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹی ٹی پی اور اس سے وابستہ تنظیمیں اب بھی ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ رپورٹ کے برعکس وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا پیر کو سیالکوٹ میں ایک تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے دور میں دہشت گردی کے خلاف نمایاں کامیابیاں ملیں اور عسکریت پسندوں کے حملوں میں بھی کمی آئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پشاور ہائی کورٹ کی ایک رکنی بینچ نے تحریک نفاذ شریعہ محمدی کے سربراہ اور تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کے خسر صوفی محمد کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ صوفی محمد کو سال 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد وطن واپسی پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس بارے میں پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔
پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار احمد سیٹھ نے سوموار کو کلدم مذہبی تنظیم تحریک نفاذ شریعہ محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ اپریل 2009 سے پشاور سینٹرل جیل میں قید مولانا صوفی محمد نے صحت کی بنیاد پر ضمانت پر رہائی کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ کے جج جسٹس وقار احمد سیٹھ نے درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے مولانا صوفی محمد کو 7 لاکھ روپے کی مچل کی داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ مولانا صوفی محمد کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کا سسر ہے۔ پہلی بار مولانا صوفی محمد کو نومبر 2001 میں اس وقت سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا تھا جب وہ افغانستان میں طالبان حکومت کے خاتمے پر وطن واپس آ رہے تھے۔ مولانا صوفی محمد ستمبر 2001 میں 9/11 کے سانحے کے بعد افغانستان میں امریکی افواج کے خلاف لگ بھگ 10,000 مسلح افراد پر مشتمل لشکر کی قیادت کر رہے تھے، تاہم اپریل 2008 میں عوامی نیشنل پارٹی کی مخلوط حکومت نے مولانا صوفی محمد کو اس لیے رہا کر دیا تھا کہ وہ ملا فضل اللہ کو صلح کے لیے آمادہ کریں گے، مگر ناکامی پر حکومت نے ان کو 2009 میں دوبارہ گرفتار کیا تھا۔ پشاور کی سینٹرل جیل میں قید مولانا صوفی محمد پچھلے کئی مہینوں سے شدید علیل ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے ضمانت پر رہائی کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ شبیب شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور اب مزید خبریں اور رپورٹیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہی فلسطینی مسئلے کی وجہ ہے۔ نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کی میٹنگ میں کہا کہ اس ادارے کا حتمی ہدف اسرائیلی ریاست کو ختم کرنا ہے، لہذا اس کا ختم ہونا ضروری ہے۔ سلت اس کا ہوک کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
فلسطینیوں اور ان کے حامیوں نے یروشلم کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھا ہے. امریکی صدر نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیں گے، جس کے بعد برہم فلسطینی رہنماؤں نے کہا تھا کہ وہ اب اسرائیل کے ساتھ کسی بات چیت میں امریکی ثالثی کو مزید قبول نہیں کریں گے، جس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے فلسطینیوں کے لیے امریکی امداد بند کرنے کی دھمکی دی تھی، جو سالانہ تقریباً 30 کروڑ ڈالر ہے. فلسطینیوں نے اس کا جواب حکم عدولی کے ساتھ دیا تھا. رام اللہ کی ایک شہری کہتی ہیں،
When it comes to threats, the United States is used to threatening the Palestinian people, and we are used to standing up to them.
وہ کہہ رہی ہیں جب دھمکیوں کی بات آتی ہے تو امریکہ فلسطینی عوام کو ہمیشہ دھمکیاں دیتا رہا ہے اور ہم ان کے خلاف کھڑے ہوتے رہے ہیں. ایک اور شخص نے
کہا،
وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے اسرائیل اور امریکی بلیک میل کے تحت جینا جاری رکھا تو ہم کبھی بھی ایک ریاست نہیں بن سکیں گے. سامعین، اسرائیل کے وزیر اعظم کل اتوار کے روز اور بھی آگے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ 1949 میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی جو ایجنسی تشکیل دی گئی تھی اسے توڑ دینا چاہیے. ان کے الفاظ،
I totally agree with President Trump's poignant criticism of UNRWA. UNRWA is an organization that is perpetuating the Palestinian refugee.
وہ کہہ رہے ہیں میں صدر ٹرمپ کی انرا پر تنقید سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. انرا ایک ایسا ادارہ ہے جو فلسطینی پناہ گزین مسئلے کو جاری رکھے ہے. اس نے مبینہ واپسی کے حق کے بارے میں بیان کو جاری رکھا ہے جس کا ہدف اسرائیلی ریاست کو ختم کرنا ہے، لہذا انرا کے وجود کو ختم کرنا ہوگا. نیتن یاہو نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کا یہ ادارہ اب زیادہ تر ان کے مخالفین کی حمایت کرتا ہے. ایک بار پھر ان کے الفاظ،
Of course, this creates a situation where there are already grandchildren of refugees who are not refugees themselves.
وہ کہہ رہے ہیں بلا شبہ اس نے ایک ایسی صورتحال تشکیل دی ہے جس میں اب وہاں پناہ گزینوں کے بچوں کے بچے ہیں جو بذات خود پناہ گزین نہیں ہیں، جن کی دیکھ بھال انرا کر رہا ہے، اور اب مزید 70 سال بعد بھی مزید نسلیں پیدا ہوں گی، لہٰذا اس پریشان کن صورتحال کو روکنا ضروری ہے. اسرائیلی وزیراعظم نے تجویز پیش کی کہ جو رقوم فلسطینی پناہ گزین ایجنسی کے لیے مختص کی گئی ہیں انہیں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے کمیشن کو منتقل کر دینا چاہیے تاکہ بقول ان کے وہ حقیقی پناہ گزینوں کی مدد کر سکے. ناقدین کا کہنا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے فنڈز میں کٹوتی کا نتیجہ مزید علاقائی کشیدگیوں کی شکل میں سامنے آئے گا، خاص طور سے غزہ میں جہاں فلسطینی پہلے ہی اپنی بدتر ہوتی ہوئی صورتحال پر احتجاج کر رہے ہیں. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایران کے صدر حسن روحانی نے پیر کے روز کہا ہے کہ تمام عہدیداروں پر تنقید کی جا سکتی ہے اور ایران میں احتجاجی اپنے معاشی امور پر پریشان ہیں. روحانی نے سوشل میڈیا پر سے پابندیاں ہٹانے کے لیے کہا. 2 ہفتے پہلے احتجاج شروع ہونے کے بعد سے حکومت نے پیغام رسانی پر پابندی عائد کر دی تھی، جن میں انسٹاگرام اور ٹیلی گرام شامل تھے. ایران کے عدلیہ کے نائب سربراہ نے پیر کے روز کہا کہ حالیہ بلووں کے تمام سرکردہ افراد کو گرفتار کیا جائے گا اور انہیں سخت سزا دی جائے گی. 3 بل بورڈز نے کیلیفورنیا کے بیولٹی ہلٹن میں سجی 75ویں گولڈن گلوب ایوارڈز میں زیادہ تر ایوارڈز جیت لیے ہیں. گولڈن گلوب ایوارڈز سن 2018 کی خوبصورت شام کیلیفورنیا کے بیولٹی ہلٹن میں سجائی گئی. فلم، ٹی وی، فیشن، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نامور ستارے اس تقریب میں جگمگا رہے تھے. کسی نے محنت کا پھل ٹرافی کی شکل میں ہاتھ میں تھاما تو کوئی خالی ہاتھ گھر لوٹنے پر کچھ مایوس نظر آیا. کون سا چینل یا میڈیا تھا جس نے شام کو کوریج نہ دی ہو؟ دنیا بھر کے میڈیا نے گولڈن گلوب ایوارڈز کی تقریب کی روداد دنیا بھر میں موجود انٹرٹینمنٹ سے دلچسپی رکھنے والوں تک پہنچائی. خبریں ختم ہوئیں.
جاگ آ رہی ہے.
سامین، آج ہم بات کریں گے مشہور پاکستانی گلوکار اور سانگ رائٹر بلال خان کی۔ بلال خان کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے۔ انہوں نے لمز یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک گانا ریلیز کیا۔
تنہائی کے سفر میں چلنا صبر سے، کوئی نہ نظر میں، ہاں جب خواب میں چھوڑ جائیں سوچوں کو نبھا نہ پائیں، دن وہ یاد آئے نہ، خطا ہو گئی سزا ہو گئی، پرانے دن یاد آئے نہ، دنیا کے اس شور میں سیکھا ہے مر کے ہوتی زندگی کیا۔
جل ہی یوٹیوب سے شہرت حاصل کرنے کے بعد یہ گانا پاکستان کے کئی میوزک چینلز پر بھی ریلیز کیا گیا۔ اسی طرح 2010 میں بلال خان کا گانا اور خود بلال بھی سال کے بہترین گلوکار قرار پائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بلال نے بین الاقوامی سطح پر مختلف کانسرٹ کرنا شروع کیے۔ ان کا پہلا بین الاقوامی کانسرٹ کوالالمپور میں منعقد ہوا۔
متائے جا میری جان ہے تو، متائے جا میری جان ہے تو، جان لے میری جان۔
بعد میں انہوں نے برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک میں کانسرٹ کیے۔ بلال خان نے پاکستان میں کوک اسٹوڈیو میں سیزن 4 اور 5 میں بھی گانے گائے، اور اسی طرح ہم ٹی وی کے ڈراموں متائے جان اور روشن ستارہ کے ٹائٹل سانگز بھی گائے۔
سنگاپور ایک ہفتے کے لیے چلو گے؟
کہاں جا سکتا ہوں، تمہیں تو پتا ہے لائیو شو کرنا کتنا مشکل ہے۔
چلو نا، شاپنگ کریں گے، گھومیں گے۔ سوری،
بلال خان نے ایک ٹیلی فلم تمنا کی تمنا میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر سال 27 جنوری کو بین الاقوامی برادری ہولوکاسٹ کا دن مناتی ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں جرمن نازیوں نے یہودیوں پر جو مظالم ڈھائے ہیں ان کو یاد کرتی ہے۔ اس المناک واقعے کے حوالے سے ان لوگوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے بہادری سے مظلوموں کی جان بچائی۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
رولڈ ہافمین 1927 میں یوکرین میں پیدا ہوئے تھے۔ لڑکپن کے زمانے میں ان کے قصبے پر جرمن فوجیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور ان کو اور ان کے خاندان کو نظر بندی کے کیمپ میں منتقل کر دیا گیا۔ جنوری 1943 میں ان کی والدہ کلارا اپنے بیٹے کے ہمراہ کیمپ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں، اور قریبی قصبے میں ایک اسکول میں پناہ لی۔ اس وقت ہافمین کی عمر تقریباً 5.5 سال تھی۔ 1.5 سال تک وہ یہاں رہے، اور پھر جنگ ختم ہونے کے بعد ہافمین اور ان کی والدہ پولینڈ، چیکوسلوواکیا، آسٹریا اور جرمنی میں مہاجرین بن کر رہے، اور پھر بالآخر یہ خاندان امریکہ آ گیا۔ امریکہ آ کر انہوں نے ہارورڈ اور کولمبیا یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور بالآخر ان کے شاندار تحقیقی کاموں کے اعتراف کے طور پر 1981 میں انہیں کیمیا کے شعبے میں اعلیٰ کارکردگی کا نوبیل انعام دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 44 برس تھی۔ ہافمین کہتے ہیں،
I knew that I had done work that was sufficiently good for the Nobel Prize almost a year or two after we did the work. I did that work when I was very young, 27, 28.
مجھے علم تھا کہ میرا کام اس قابل ہے کہ مجھے نوبیل انعام کا مستحق سمجھا جائے گا۔ یہ وہ تحقیقی کام تھا جسے میں نے اوائل عمری میں کر ڈالا تھا، لیکن پھر بھی جب مجھے اس اعزاز کی اطلاع ملی تو میں خوشی سے اچھل گیا، اور میں نے فوری طور پر اپنی والدہ کو اطلاع دی۔ میں ہمیشہ اپنی والدہ کے بے حد قریب رہا۔ ہافمین کارنیل یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے منسلک رہے ہیں۔ ایڈلفی یونیورسٹی کے پروفیسر اسٹیون گولبرگ کہتے ہیں،
His work has spanned the entire field from organic chemistry to inorganic chemistry to organometallic chemistry.
ان کے کام نے علم کیمیا کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. آرگینک کیمسٹری سے ان آرگینک کیمسٹری اور پھر آرگینو میٹیلک کیمسٹری. ہوفمین کیمیا دان ہونے کے ساتھ ساتھ شاعری اور ڈرامہ نگاری میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں. انہوں نے کئی ڈرامے لکھے ہیں. ان کا یوکرین کے اس خاندان سے اب بھی رابطہ ہے جس نے ان کی زندگی بچائی تھی. یہ کہتے ہیں,
I am very happy to have been born in the Ukraine. If I had remained, it could be that I would be a very good psychiatrist.
مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں یوکرین میں پیدا ہوا. اگر میں وہاں رہتا تو میں ماہر نفسیات بن جاتا, مگر میری قسمت میں یہاں آنا لکھا تھا اور میں یہاں بھی بہت خوش ہوں. یہاں میرے حالات انتہائی شاندار ہیں, مگر میں اس خاندان کا احسان کبھی نہیں فراموش کر سکتا جس نے مجھے یہ نئی زندگی دی. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام میں آپ کی صحت بہجت حاضر ہے. بنگلہ دیش میں بلو خالی پناہ گزین کیمپ میں گندے پانی, کھچا کھچ پرے رہائشی کمرے اور خستہ حالی ایسے امراض اور وباؤں کے پھوٹ پڑنے کے لیے مناسب ماحول تشکیل کر رہی ہے جن کی روک تھام کرنا عام طور پر ممکن ہے. ایک اندازے کے مطابق 650,000 روہنگا مسلمان ہمسایہ میانمار سے اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں آن بسے. 200 سے زائد فعال ویکسینیشن ٹیموں نے ہیضے کی روک تھام کے لیے پینے والی 900,000 خوراکیں تقسیم کی, لیکن اب ایک اور متعدی مرض خناک کی موجودگی کا پتہ چلا ہے. ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ساتھ ہنگامی بنیادوں پر رابطہ کار کیٹ نولن نے اطلاع دی ہے کہ ڈپتھیریا یا خناک, جسے ویکسین کی مدد سے روکا جا سکتا ہے, ان عارضی بستیوں میں مقیم روہنگا آبادی کو اپنے آبائی وطن میانمار میں حفظان صحت کے لیے بہت کم رسائی تھی. اور عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے بنگلہ دیش کے لیے نمائندے ڈاکٹر نورتنا سوامی کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی آبادی ہے جو ویکسین کی بہت کم کوریج کی وجہ سے ایسے ہی امراض میں مبتلا ہونے کے خطرے سے دوچار ہے جن کی روک تھام ممکن ہے, اور وہ ایسے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہیضے, خسرے اور خناک جیسی متعدد بیماریوں کے پھوٹ پڑنے کا اندیشہ موجود ہے. میانمار میں صحت کا شعبہ دنیا میں بدترین شعبوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے, خاص طور پر نسلی اقلیتوں کے رہائشی علاقوں میں جہاں تنازعات اور غربت نے طبی ترقی کو کہیں پیچھے ڈال رکھا ہے. روہنگا پناہ گزین میانمار کی شمالی ریاست راخائن کو چھوڑ کر بھاگے تھے جب اگست کے آخر میں باغیوں نے سیکیورٹی افواج پر حملے کیے, جس سے فوج نے کڑی کارروائی کی اور جسے نسلی صفائی سے بھی تعبیر کیا گیا. میانمار کی حکومت نسلی صفائی کی اصطلاح کو مسترد کرتے ہوئے زور دیتی ہے کہ روہنگا دیہاتوں میں تشدد اور آتش زنی ان روہنگا عسکریت پسندوں نے کی جنہوں نے فوج پر بھی حملے کیے تھے. راخائن ریاست میں روہنگا افراد کے لیے صحت کی سہولتیں انتہائی خراب ہیں. اراکان پروجیکٹ کے لیے روہنگا افراد کے لیے ماہر کرس لیوا صورتحال بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضرورت کے لیے بہت کم اشیاء دستیاب ہیں. ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے ہمسایہ بنگلہ دیش میں خناک کے تیزی سے ہونے والے اضافے پر قابو پانے کے لیے بالو خلی عارضی بستی میں ماں بچے کے لیے قائم تنصیبات کو علاج معالجے کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے. ہنگامی رابطہ کار کیٹ نولن کہتی ہیں کہ اس وبا کا پھوٹ پڑنا تشویشناک ہے کیونکہ یہ پہلے ہی سے خراب صورتحال کو مزید بگاڑ رہی ہے. اور ڈیوٹی ڈاکٹر تھامس ہانسن کہتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کیمپوں میں موجود اس مرض کا شکار ہونے والے مشتبہ کیسز کا اینٹی بایوٹک سے فوری علاج کیا جائے, اور انہیں 48 گھنٹوں کے لیے الگ تھلگ بھی رکھنا ہے کیونکہ یہ بیماری چھینکنے اور کھانسنے کے ساتھ باہر نکلنے والی رضوبت کے ذریعے پھیل سکتی ہے. بنگلہ دیش کی وزارت صحت اور خاندانی بہبود عالمی ادارہ صحت یعنی WHO, یونیسیف اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے کہ خناک کی وبا کو آئندہ پھیلنے سے روکنے کے لیے ویکسینیشن کا استعمال کرایا جائے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روہنگا کی آئندہ نسل روک تھام کی جانے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے گی. 21 دسمبر تک ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے اپنے صحت کے مراکز میں خناک کے 2,000 سے زائد مشتبہ کیسز کو اٹینڈ کیا ہے, اور اب اس تعداد میں روزانہ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے. بیشتر مریضوں کی عمریں 5 سے 14 سال کے درمیان ہیں. بنگلہ دیش میں اس بیماری کی وجہ سے 20 سے زائد روہنگا افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں. بحث چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی بھی زیر لب عدالت کے اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں، جس کے تحت سابق وزیراعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد مستعفی ہونا پڑا۔ مسٹر عباسی نے کہا کہ سیاسی فیصلے عدالتوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
سابق وزیراعظم نواز شریف تو گزشتہ جولائی میں عدالت عظمیٰ کی طرف سے اپنے خلاف آنے والے فیصلے پر بدستور تنقید جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن موجودہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ فیصلہ ان کی قیادت کے خلاف ماضی میں آنے والے عدالتی فیصلوں کی طرح تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ گزشتہ سال 28 جولائی کو پاناما پیپرز سے متعلق عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں نواز شریف کو دروغ گوئی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ پیر کو سیالکوٹ میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ عوام نے یہ عدالتی فیصلہ قبول نہیں کیا، اور ان کے بقول آئندہ عام انتخابات میں عوام مسلم لیگ نون کو کامیاب کروا کے اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ سیاست کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے بلکہ پولنگ اسٹیشنز میں ہوتے ہیں۔ وزیراعظم عباسی نے ناقدین کی طرف سے عدالتی فیصلے پر مسلم لیگ نون کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا،
ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے یہ فیصلہ قبول کر لیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہی عدالتیں تھیں، دہشت گردی کی عدالت تھی، ہم بھی وہاں موجود تھے سارے، جب میاں نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا گیا تھا، وہ بھی تو فیصلہ تھا، کیا اس کو عوام نے قبول کیا؟ کیا تاریخ نے قبول کیا؟ تو آج یہ فیصلے بھی تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں جائیں گے۔
اسی اثنا میں سابق وزیراعظم نواز شریف نے بھی اپنے موقف کو دہراتے ہوئے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو ملک میں انتشار کا باعث قرار دیا۔ چکوال میں ایک تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا،
اگر آج دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے تو پوچھو اس فیصلے سے جس سے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر کے اس ملک کے اندر انتشار جو ہے وہ پھیل گیا۔ لوگ خوشحال ہو رہے تھے، لیکن اب جو انتشار پھیلا ہے اس فیصلے کے بعد جس سے نواز شریف کو آپ نے نااہل قرار دے دیا ہے، تو اب جو بے روزگاری بڑھے گی تو پھر کیا یہ شاہد خاقان عباسی کا قصور ہے؟ نہیں، اس فیصلے سے پوچھو جو 28 جولائی کو جاری ہوا ہے۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کے باوجود ملک میں حکومت انہی کی جماعت کی ہے۔ حزب مخالف مسلم لیگ نون کی عدالتی فیصلے پر تنقید کو ریاستی اداروں کے بارے میں بد اعتمادی پیدا کرنے کی سازش قرار دیتی ہے، لیکن حکمران جماعت اسے مسترد کرتی ہے۔ پیر کو لاہور میں حزب مخالف کے ایک رکن اسمبلی اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے نواز شریف کے اس موقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا،
ساری قوم پاک فوج اور عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم جمہوریت چاہتے ہیں، فیئر الیکشن چاہتے ہیں۔ ابھی تک وہ کہتا ہے کہ جب سے میں گیا ہوں کوئی ترقی نہیں ہوئی، تو یہ خاقان عباسی تنزلی کا نام ہے۔
اسی دوران لاہور میں حزب مخالف کی جماعتوں کے ہونے والے ایک اجلاس میں حکومت کے خلاف 17 جنوری سے ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے امام مسجد کے لیے 10,000 روپے ماہانہ وظیفے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق فروری سے ہوگا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں اہم مساجد کو ماہانہ 10,000 روپیہ وظیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے فیصلے کی منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق دینی مدارس کے لیے قائم 5 میں سے کسی بھی ایک بورڈ کے سند یافتہ اہم اکرام اس وظیفے کے اہل ہوں گے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں 27,096 مساجد ہیں، جن کے پیش اماموں کو ماہانہ تنخواہوں کی ادائیگی پر سالانہ 3.25 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ہر ضلع میں 7 ارکان پر مشتمل ضلعی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ منصوبے کے تحت آئندہ مہینے سے مساجد کے آئمہ کرام کو وظائف کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا، جبکہ امام مسجد کی تبدیلی کی صورت میں مسجد کمیٹی ضلع کمیٹی کو سفارشات بھیجے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت میں شامل جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے وزراء مساجد کے اہم اکرام کو ماہوار وظیفہ دینے کے فیصلے پر خوش ہیں۔ تاہم اس بے اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام پہ کی قائدین اس فیصلے پر نکتہ چینی کر رہی ہے۔ جی وائی ایف کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات عبدالجلیل جان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جماعت کے رہنماؤں نے جی وائی سے منسلک اہم اکرام کو ہدایت کی ہے کہ وہ یہ رقم وصول نہ کرے۔ حزب اختلاف میں شامل ایک دوسری جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک نے کہا ہے کہ ماہوار اعزازیہ یا وظیفے کے بجائے اہم اکرام کو مستقل ملازمت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سارے عمل میں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ مساجد یا دیگر مذہبی مراکز سیاسی و ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ شمیم شاید، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں کی سب سے بڑی تنظیم حزب المجاہدین نے دھمکی دی ہے کہ پنچایت کے مقامی انتخابات میں ووٹ ڈالنے والوں پر تیزاب پھینکا جائے گا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین نے مبینہ طور پر یہ دھمکی دی ہے کہ ریاست میں پنچایتوں کے لیے اگلے ماہ سے کرائے جانے والے انتخابات لڑنے والوں پر تیزاب پھینکا جائے گا۔ یہ انتخابات گزشتہ سال کرائے جانے والے تھے، لیکن حزب کے معروف کمانڈر برہان مظفر وانی کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر بھڑکے تشدد اور بد امنی کی وجہ سے انہیں ملتوی کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ محبوب مفتی نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ پنچایتی انتخابات فروری کے وسط میں کرائے جائیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی، ان کے اپنے الفاظ میں، لوگ اس عمل کے دوران گولیوں کے مقابلے میں ووٹ کی پرچیوں کا انتخاب کریں گے۔ لیکن اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری لیڈروں کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے فوری ردعمل میں لوگوں کے نام ان انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل جاری کر دی۔ اس کے بقول، بھارت انتخابات کا ڈرامہ رچا کر کشمیریوں کے مطالبے حق خود ارادیت کی نفی کرنا چاہتا ہے۔ اتحاد نے اس موقف کا اعادہ کیا تھا کہ بھارتی آئین کے تحت ہونے والے انتخابات، چاہے یہ پارلیمنٹ کے لیے کرائے جائیں یا اسمبلی یا بلدیاتی اداروں کے لیے، اس رائے شماری کا نعمل بدل نہیں ہو سکتے جسے کرانے کا وعدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں کیا گیا ہے۔ اب حزب المجاہدین کے ایک اعلیٰ کمانڈر ریاض نائکو سے منسوب ایک آڈیو سامنے آ گئی ہے، جس میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ مجاہدین حزب سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ آئندہ پنچایتی انتخابات لڑیں گے ان کی آنکھوں میں تیزاب ڈالا جائے گا۔ آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ اس دھمکی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ اور حزب اختلاف کی بھارت نواز جماعت نیشنل کانفرنس کے کارگزار صدر عمر عبداللہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا، اگر پیلٹ نہیں ہے تیزاب ہے، لوگوں کو ایک یا دوسرے طریقے سے اندھا بنانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے دھمکی کا انتہائی سخت نوٹس لیا ہے اور اس سلسلے میں جو بھی موزوں اقدامات اٹھانے کی ضرورت محسوس کی جائے گی اٹھائے جائیں گے۔ کیا آڈیو کلپ میں سنی جانے والی آواز واقعی نائکوں کی ہے؟ آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ خود حزب المجاہدین کی طرف سے تاحال آڈیو کی صداقت یا اس پر ہوئے ردعمل کے بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ ادھر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے والے ایک ایسے مقامی طالب علم کو پکڑنے کے لیے مہم تیز کر دی ہے، جس کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ اس نے مبینہ طور پر حزب المجاہدین میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ عبدالمنان وانی نامی طالب علم کے والدین نے پولیس کو بتایا کہ اسے گزشتہ ہفتے چھٹیوں پر گھر لوٹنا تھا، لیکن وہ یہ سن کر سکتے میں آ گئے کہ سوشل میڈیا پر ایسی تصویریں ڈالی گئی ہیں جن میں منان کو AK-47 بندوق تھامے دیکھا جا سکتا ہے، اور ایک منسلک پیغام کے مطابق وہ حزب المجاہدین میں شامل ہو گیا ہے۔ منان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جیولوجی یعنی ارضیات پر ڈاکٹریٹ کر رہا تھا۔ یونیورسٹی حکام نے ان تصاویر کے وائرل ہونے کے بعد انہیں معطل کر دیا ہے۔ اسکالر مبینہ طور پر عسکریت پسندوں کی سب میں ایک ایسے وقت شامل ہوا ہے جب حکومت مقامی نوجوانوں کو تشدد کا راستہ ترک کر کے گھروں کو لوٹنے پر آمادہ کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ اتوار کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس منیر احمد خان نے ایسے نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اب پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالے بغیر اپنے گھر والوں سے رابطہ قائم کر کے گھر لوٹ سکتے ہیں اور پھر اپنی زندگیوں کا نئے سرے سے آغاز کر سکتے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ منان کا عسکریت پسندوں کی سب میں شامل ہونا کوئی نئی یا انہونی بات نہیں ہے۔ بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین،
یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ملٹنسی جوائن کرنے لگے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بارہا ایسا ہوا کہ بہت ہی پڑھے لکھے اور سیٹل لوگ ملٹنسی کی طرف مائل ہو گئے۔ ندیم خطیب کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، وہ امریکہ میں فلائٹ انسٹرکٹر تھے، انہوں نے ملٹنسی جوائن کی اور پھر شہید ہو گئے۔ اسی طرح بہت سارے ڈاکٹر انجینئر اس راہ پر چل پڑے ہیں۔ اصل میں یہ جو تازہ واقعہ ہے یہ صرف اس چیز کو سامنے لاتا ہے کہ یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوئی اور جو کشمیری نوجوانوں میں ایلینیشن ہے اور تحریک آزادی کی طرف مائل ہونے کا جذبہ ہے اس میں کوئی کمی دکھتی نہیں۔
اسی دوران پیر کو سرین کے مضافات میں واقع چاڈورا علاقے میں حفاظ دستوں کے ساتھ ایک مقابلے میں جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھا 3 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ علاقے میں ہوئے عوامی مظاہروں اور پتھراؤ کے واقعات کے دوران حفاظ دستوں کی طرف سے چھرے والی بندوقوں کے استعمال کے نتیجے میں کئی شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ یوسف جمین، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
شمالی اور جنوبی کوریا کے حکام کے درمیان منگل کو براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں، جن میں جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپک مقابلوں میں شمالی کوریا کی شمولیت کے بارے میں معاملات طے کیے جائیں گے۔ علاقے کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں ان مذاکرات پر ساری دنیا کی توجہ مرکوز ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیڈن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
جنوبی کوریا میں 9 فروری سے 25 فروری تک پیونگ جانگ اولمپک مقابلے ہوں گے اور پھر 9 مارچ سے 18 مارچ تک سرمائی اولمپک مقابلے ہوں گے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے ان مقابلوں میں شرکت کے لیے شمالی کوریا کو دعوت دی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے ان مقابلوں کو امن اور مفاہمت کے اولمپک سے معنون کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسی تھیم کی روشنی میں ہم ان مقابلوں کی تیاری کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دونوں کوریاؤں کے درمیان تعلقات کی بحالی کی بات کا بھی آغاز کیا جائے۔ منگل کے روز ہونے والے یہ مذاکرات دونوں کوریاؤں کے اس سرحدی گاؤں میں ہو رہے ہیں جو عارضی صلح کا گاؤں کہلاتا ہے۔ جنوبی کوریا کے وفد کی نمائندگی یونیفیکیشن کے وزیر چو میونگ گوان کر رہے ہیں، جبکہ شمالی کوریا کے وفد کی قیادت دونوں کوریاؤں کے درمیان اتحاد نو کی کمیٹی کے چیئرمین ری سون گوان کر رہے ہیں۔ ماضی میں جنوبی کوریا کے صدر مون نے پیشکش کی تھی کہ اولمپک کی افتتاحی تقریب میں دونوں ملکوں کی ٹیمیں اکٹھا ہو کر مارچ کریں، جیسا کہ انہوں نے سن 2000 کے اولمپک مقابلوں میں کیا تھا۔ جنوبی کوریا کے صدر شمالی کوریا کے ساتھ تعاون اور اشتراک کے لیے کئی تجاویز پیش کر چکے ہیں، مگر بدقسمتی سے شمالی کوریا نے ان کو منظور نہیں کیا اور اب ایک بار پھر یہ موقع ملا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی تجدید کر سکتے ہیں۔ امن مذاکرات کی وجہ سے امریکہ اور جنوبی کوریا نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں ملک اپنی مشترکہ فوجی مشقیں اولمپک مقابلوں تک ملتوی کر دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے خوشگوار فضا قائم ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز ان مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے اور اس توقع کا اظہار بھی کیا ہے کہ ان مذاکرات میں اولمپک مقابلوں سے آگے بھی بات ہو سکتی ہے اور اگر بات آگے چلی تو ان میں امریکہ بھی شریک ہو سکتا ہے۔ فی الحال امریکہ نے ان مذاکرات کے بارے میں محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کو اس کے مثبت نتائج کے بارے میں کئی شک و شبہات ہیں۔ ماضی میں امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات کشیدگی کی انتہا کو چھو چکے ہیں اور دونوں ملکوں کے رہنما خاصے سخت الفاظ میں ایک دوسرے پر تنقید کرتے آئے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک ایسے وقت میں جب آئندہ سال برطانیہ کا یورپی یونین سے الگ ہو جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، وہ عالمی اسٹیج پر اپنے لیے ایک نیا رول تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ نامہ نگار ہنری رجویل نے لندن سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ برطانوی حکومت کا اصرار ہے کہ وہ یورپ سے آگے کوئی عالمی اتحاد تشکیل دینے کی کوشش کرے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ برطانیہ ایک ایسے وقت میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے جب دیگر عالمی طاقتوں کا اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں میں زیادہ بڑی نمائندگی کا مطالبہ ہے۔ سٹی یونیورسٹی لندن کے لیوک میکڈونو کہتے ہیں،
Leaving the EU means that the UK could now be seen as a medium-sized economy.
وہ کہہ رہے ہیں یورپی یونین سے الگ ہو جانے کا مطلب ہے کہ برطانیہ کو ایک روز بروز بڑھتی ہوئی دنیا میں ایک درمیانے سائز کی معیشت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جہاں بہت بڑے بڑے اقتصادی بلاکس ہیں، مثلاً امریکہ، چین اور اسی طرح یورپی یونین۔ آئندہ صدی میں آپ مقابلے کے لیے انڈیا کو اور اسی طرح جنوبی امریکہ اور افریقہ کا عروج بھی دیکھیں گے، اس وقت برطانیہ کی جگہ کیا ہوگی؟ لیوک مزید کہتے ہیں کہ برطانیہ کے اثر و رسوخ میں کمی کا اندازہ نومبر میں بین الاقوامی کورٹ آف جسٹس میں ایک جج کے نقصان سے لگایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایک طویل مقابلے کے بعد لندن کو اپنے امیدوار کو ہٹا کر ایک بھارتی جج کو وہ جگہ دینی پڑی جو 1946 سے برطانیہ کے پاس تھی۔ تاہم اس کا امکان نہیں ہے کہ برطانیہ مستقبل قریب میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنی مستقل نشست سے محروم ہو جائے۔ یہ کہنا ہے یورپین کونسل آن فارن ریلیشنز میں اقوام متحدہ کے امور کے ماہر رچرڈ گووین کا۔ وہ کہتے ہیں،
On the one hand, the British Foreign Service will be able to invest more resources in UN affairs now that they are going to be less focused on the EU. But on the other hand, without the support of 27 other countries...
وہ کہہ رہے ہیں امریکہ اور چین سمیت سلامتی کونسل کی بیشتر بڑی طاقتیں اس ادارے میں مستقبل قریب میں کوئی سنجیدہ نوعیت کی اصلاحات دیکھنے کی خواہش مند نہیں ہیں۔ برطانیہ کا اصرار ہے کہ وہ اندر کی جانب نہیں سمٹ رہا اور یہ کہ یورپی یونین سے الگ ہو جانے کے بعد اس کی حکومت کا ہدف بقول اس کے ایک گلوبل بریٹن تشکیل دینا ہے۔ گووین کہتے ہیں،
On the one hand, the British Foreign Service will be able to invest more resources in UN affairs now that they are going to be less focused on the EU. But on the other hand, without the support of 27...
وہ کہہ رہے ہیں جب ان کا فوکس یورپی یونین پر کم ہوگا تو ایک طرف تو برطانیہ کی خارجہ سروس اقوام متحدہ میں زیادہ وسائل کی سرمایہ کاری کرنے کی اہل ہوگی، تاہم دوسری جانب یورپی یونین کے 27 ملکوں کی حمایت کے بغیر انسانی امور، ترقیات یا سیکیورٹی سے متعلق اقوام متحدہ کے مباحثوں پر اثر و رسوخ رکھنا برطانیہ کے لیے زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عالمی اسٹیج پر کسی نئے کردار کی کوشش کرتے ہوئے برطانیہ کو اپنے پرانے دوستوں کو قریب رکھتے ہوئے نئے اتحاد تشکیل دینے کی ضرورت ہوگی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اتوار کے روز گولڈن گلوبز کے ایوارڈز کی تقریب منعقد ہوئی۔ ریچرڈ گرین کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
امریکہ میں ٹائمز اپ نامی اس گروپ نے ایک تحریک شروع کی ہے جس کا مقصد ہالی ووڈ اور ملازمت کے دیگر مقامات پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات کے خلاف جد و جہد ہے۔ ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا یہ ایوارڈ شو ایسے واقعات کے بعد پہلا تھا جن میں گزشتہ برس ہالی ووڈ کی مختلف شخصیات کے ایسے اسکینڈل سامنے آئے جن میں ان پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ اس میں اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک مفصل رپورٹ بھی تھی جس میں ماضی کے انتہائی با اثر پروڈیوسر ہاروی وائنسٹائن سمیت مختلف شخصیات کے جنسی طور پر ناروا سلوک اور آبرو ریزی میں ملوث ہونے کے واقعات شامل تھے۔ ایوارڈ کی اس تقریب کے میزبان سیتھ مائرز نے تقریب کے آغاز ہی میں وائنسٹائن کو آڑے ہاتھوں لیا۔
Well, I think it's time to address the elephant not in the room. Harvey Weinstein isn't here tonight because, well, I've heard rumors that he's crazy and difficult to work with. But don't worry, he'll be back.
میرا خیال ہے کہ اب وقت ہے کہ اس ہاتھی کا ذکر کیا جائے جو اس وقت کمرے میں نہیں ہے۔ ہاروی وائنسٹائن آج رات یہاں نہیں ہے کیونکہ، خیر، میں نے افواہیں سنی ہیں کہ وہ پاگل ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے، لیکن آپ فکر مند نہ ہوں، وہ 20 سال بعد اس وقت واپس آئیں گے جب وہ پہلے شخص ہوں گے جن کی یاد میں ان پر آوازیں کسے جائیں گے، ایسا سنائی دے گا۔ اوپرا ونفری نے اداکارہ، پروڈیوسر اور ٹیلی ویژن کی تاحیات بہترین شخصیت کا سیسل بی ڈیمائل ایوارڈ وصول کرتے ہوئے ایک سیاہ فام خاتون کا ذکر کیا۔ 70 برس پہلے سفید فام مردوں کے ایک گروپ نے اس کی اجتماعی آبرو ریزی کی تھی۔ اوپرا نے کہا،
The men who tried to destroy her were never persecuted. Reese Taylor died 10 days ago, just shy of her 98th birthday. She lived.
جن مردوں نے اسے برباد کرنے کی کوشش کی ان پر کبھی مقدمہ نہیں چلا۔ ریسی ٹیلر کا 10 روز پہلے انتقال ہو گیا، ان کی 98ویں سالگرہ سے کچھ ہی پہلے۔ وہ برسوں ہماری طرح ایسے معاشرے میں زندہ رہیں جو طاقتور مردوں کے ظلم سے شکستہ ہے، اور طویل عرصے سے خواتین نے اگر ان مردوں کی طاقت کے خلاف سچ بولنے کی جرات کی تو ان کی آواز کسی نے نہیں سنی، مگر اب ان کا وقت ختم ہوا، ان کا وقت ختم ہو گیا۔ متعدد اداکاراؤں نے ایوارڈ کی اس تقریب میں ایسے سرگرم کارکنوں کے ساتھ شرکت کی جو صنف اور نسل کی بنیاد پر امتیاز کے خلاف سرگرم ہیں۔ ہالی ووڈ کی فارن پریس ایسوسی ایشن گولڈن گلوبز ایوارڈز کی تقریب کی میزبانی کرتی ہے، اور اس میں 1 برس پہلے کی بہترین فلموں اور ٹیلی ویژن پروگراموں پر ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اتوار کو پشاور میں دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام میں ایک ریلی نکالی گئی۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی شہناز نفیس نے بریگیڈیئر عمران ملک اور ڈاکٹر محمد تقی سے گفتگو کی۔ ڈاکٹر محمد تقی کا کہنا تھا،
دفاع پاکستان کونسل جو ہے یہ جہادی، مذہبی اور کسی حد تک سیاسی گروپوں کا ایک ٹولہ ہے۔ اس کو اس وقت فعال کر دیا جاتا ہے جب امریکہ کے خلاف اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنا ہو۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ڈرونز کے خلاف ان کے جلدی ہوئے ہیں۔ اس سے جو پاکستان کی سول حکومت ہے اس کے اوپر بھی دباؤ لایا جاتا ہے، اور امریکہ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی گلٹ جو ہے وہ آپ کے خلاف فعال ہو گئی ہے۔ اس میں جو زیادہ تشویشناک بات آج کی ریلی میں ہے اس میں یہ کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، انہوں نے اس میں شرکت کی، تو اس سے اس میں ایک زیادہ اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کس طرح ہے۔ اور عرض یہ ہے کہ صرف پشاور میں نہیں ہوا، اس طرح کی ایک ریلی شاید وہ دفاع پاکستان کی تو نہیں تھی، لیکن ایک ریلی چمن میں بھی ہوئی ہے۔ تو چمن اور تورخم دو جو روٹ ہیں جس کے اوپر امریکہ کی جو موجودہ افواج ہیں، چاہے وہ اتنی نہیں ہے لیکن بہرحال ان کو کچھ سپلائز وغیرہ وہاں سے جاتی ہیں، تو یہ ان علاقوں میں شورش یا پروٹیسٹ آ رہے ہیں کہ جہاں سے وہ سپلائی لائنز ہیں۔ تو یہ ایک ٹیکٹک ہے امریکہ کو تھوڑا سا پریشر دکھانے کی، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اگر یہ معلوم ہے تو یہ امریکہ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا پوزیشن ہے وہاں پر اور یہ اس کو کون چلا رہا ہے۔ دفاع پاکستان کو امریکہ واشنگٹن ڈی سی کی سطح پر پاکستان فوج کی ایک جہادی پراکسی یا سیاسی جہادی پراکسی کہہ لیں، یہ سمجھا جاتا ہے۔
اوکے بریگیڈیئر صاحب، آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی، دفاع پاکستان کونسل جو ہے اس کو پاکستان سے باہر ہی نہیں، اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگ اس کو ایک متنازع کونسل جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا اس کونسل سے خطاب، اور پھر حافظ سعید کا ٹیلی فون کے ذریعے اسرائیلی سے خطاب، کیا اس سے عالمی تشویش جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا؟
پولیٹیکل ایک گروپنگ ہے جو وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، مگر آپ کے ایک مہمان نے تو شاید یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان آرمی شاید اس کو فنڈ کرتی ہے یا شاید اس کے کہنے پر یہ سارے معاملات کرتے ہیں، تو وہ خیر ان کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ، مگر میرے خیال میں یہ پولیٹیکل گروپنگ ہے جو وقتاً فوقتاً پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ، جو ان کے مطابق جو کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں، ان کے دفاع کے لیے پاکستان کے اندر نکلتی ہے، اور اس میں آئی تھنک فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ ان کو الاؤڈ ہونی چاہیے، اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ کرنی چاہیے، ان کو کرنے دینا چاہیے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ایران میں حالیہ دنوں میں حکومت مخالف مظاہرے ہوئے ہیں جو پورے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ ان کے ردعمل میں ایرانی حکومت کی کارروائیوں سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ حکومت اظہار رائے کے بنیادی حقوق اور پرامن اجتماع کا کھلم کھلا طور پر احترام نہیں کرتی۔ اطلاعات کے مطابق 20 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں، کم سے کم 1000 گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور یہ کہ مختلف اوقات میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے کچھ حصوں کو بلاک کر دیا گیا تھا۔ امریکہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ایرانی عوام کی ان کوششوں میں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ بدعنوانی اور آزادی کی امنگوں سے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کر سکیں۔ جیسا کہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے کہا ہے کہ ہم ایرانی عوام کے اس حق کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ پرامن طور پر اظہار خیال کر سکیں، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی آواز پر کان دھرا جائے۔ ہم تمام فریقین کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ پرامن اظہار خیال کے اس بنیادی حق کا تحفظ کریں اور کسی بھی ایسی کارروائی سے اعتراض کریں جس سے سینسرشپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو۔ 4 جنوری کو دوسری مرتبہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناور نے ایک بیان جاری کیا جس میں ایرانی عوام کے ساتھ امریکہ کی یکجہتی کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران میں احتجاج اور تشدد کا قریبی طور پر جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی عوام پروقار سلوک، بدعنوانی کے خاتمے، بہتر شفافیت اور وسیع اقتصادی مواقع کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ بدقسمتی سے حکومت ان لوگوں کو ہلاک اور بدستور پابند سلاسل کر رہی ہے جو کافی جرات کا اظہار کر رہے ہیں اور سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ ایرانی حکومت اطلاعات کی ترسیل اور اظہار رائے کی آزادی کو محدود کر رہی ہے اور اپنے جبر و استبداد کو بیرونی دنیا کی نظروں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایرانی عوام کی جائز امنگوں کی حمایت کرتے ہیں اور ایرانی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ خیالات اور اطلاعات کے آزادانہ تبادلے کی اجازت دے۔ ہم سب کو اس بات کا اہل ہونا چاہیے کہ ہم یکساں بنیادی اقتصادی اور سیاسی آزادیوں سے لطف اندوز ہو سکیں، اور ان میں پرامن مظاہرے کا حق بھی شامل ہے۔ ہم اب تک کی ہلاکتوں اور کم سے کم 1000 ایرانیوں کی گرفتاریوں کی نہایت سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مز ناور نے اس جانب توجہ دلائی کہ ہمیں اس بات کے کافی اختیارات ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو مظاہرین پر تشدد کرتے ہیں سینسرشپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا ایرانی عوام کو ان کے حقوق سے محروم کرتے ہیں انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ ایرانی حکومت کے متاثرین سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے مز ناور نے کہا کہ آپ کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمہ۔
امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ریاست ورجینیا کے نئے سیکرٹری تعلیم کے عہدے پر نامزد پاکستانی نوجوان عاطف کرنی کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل اسفر امام سے۔
ریاستی کابینہ میں شامل ہونے والے نوجوان عاطف کرنی کے اعزاز میں گزشتہ دنوں کمیونٹی کی جانب سے ایک زورانے کا اہتمام کیا گیا جس میں ورجینیا کے حکمراں جماعت کے منتخب اراکین، کاؤنٹی بورڈ ممبر اور دیگر بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر ریاست میری لینڈ سے ڈیموکریٹ پارٹی ڈیلیگیٹ کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنے والی ایک پاکستانی خاتون عائشہ خان نے عاطف کی کامیابی کو پوری کمیونٹی کی کامیابی قرار دیا۔
یہ ان سب لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ انہوں نے ایک ہسٹری بنائی ہے، ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی ہم سب کو پراؤڈ بنایا ہے۔ وی فیلنگ پراؤڈ، ہی میڈ اس پراؤڈ، سو دس از ایگزامپل فار آل آف اس۔
تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ منتخب حکام بھی موجود تھے۔ ورجینیا کے گورنر کے چیف آف اسٹاف میری رابرٹ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ورجینیا ایک کثیر الثقافتی ریاست ہے جہاں ہر ثقافتی اقدار کو تحفظ حاصل ہے۔
Having, you know, Virginia, Northern Virginia particularly is a multicultural community. The Pakistani American community is an important part of that.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ورجینیا خصوصی طور پر شمالی ورجینیا کی کمیونٹی کثیر الثقافتی ہے اور پاکستانی کمیونٹی اس کا اہم ترین حصہ ہے۔ ورجینیا میں گوناگون ثقافتی اقدار کو تسلیم کیا جاتا ہے تاکہ یہاں تمام کمیونٹی باہم مل کر کام کرے، اور یہی امریکی اقدار ہے۔ کرنی کا بحیثیت سیکرٹری ایجوکیشن انتخاب اس بات کا اشارہ ہے کہ جب آپ معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو اس کے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تقریب میں مختلف کمیونٹی رہنماؤں نے نوجوان عاطف کرنی کی صلاحیت اور اس کی کمیونٹیز کے لیے محنت کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ عاطف نے اس موقع پہ کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا۔
I want to start off by thanking people because this is a community effort, this is a community win, and this is not about one individual but it's about all of us.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونٹی کا شکریہ، خصوصی طور پر عدنان بخاری کا جو کہ خود بھی ریاستی انتخابات میں نہایت سرگرم عمل رہے اور جنہوں نے ہمت افزائی کی اور اس طرح کے زورانے کا اہتمام بھی کیا۔ عاطف کنی کے ملک کے پہلے سیکرٹری ایجوکیشن مقرر کیے جانے کو کمیونٹی کی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اشاعی کے حاضرین کا خیال تھا کہ عاطف کی کامیابی کمیونٹی کو مقامی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا درس دیتی ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے آج کے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔